یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلج وصرح تحلل الليل المظلم بغياب تبلج وادقنا صنع الفلك الدبار في مقادير تبرج هو شعشع ضياء الشمس بالنور تعجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزع عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمته كيفياته الذي قرب من قطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام استضاء على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلات والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہ الصلات والسلام کی ولایت سے متمسک کیا. 1442 ہجری امام برگاہ چاردہ معصومین میں منعقدہ عشرہ اولا کی یہ آٹھویں مجلس ہے، اور ان مجالس کا جو عنوان قرار پایا وہ آثار ولایت تھا. ابھی باقی ماندہ جو تقاریر رہ گئی ہیں آج اور کل میں کوشش کروں گا کہ موضوع کو بہت تیزی کے ساتھ سمیٹ سکوں، اس لیے کہ یہ وہ وادی ہے کہ اس میں یقیناً ہم سب مسافر ہیں، ہم سب سالک ہیں. کسی کا سفر تیزی سے طے ہوتا ہے، کسی کا سفر آہستہ آہستہ طے ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اتنا یقین ہے کہ اس وادی مقدس دعا میں ہم سب کے سب اللہ سفر کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم نے اپنی مجالس میں جو عنوان اس انداز سے قرار دیا کہ جو کہ شروع ہی خدا سے ہوا، آیت بھی اللہ کے اسم جلالہ سے شروع ہوئی. اللہ اللہ یعنی کیا؟ ذہن میں کیا آیا؟ عام مسلمان کے لیے شاید توحید فقط لا الہ الا اللہ کا پڑھ لینا ہے، لیکن اصلاً توحید، جو توحید شناس لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے کہ جو اس کی گہرائی میں جاتا ہے اسے موتی ملتے ہیں، اور جو فقط سطح پر ہی تیراکی کرتا ہے اس کے نصیب میں فقط کائی ہی آتی ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ شے کی حقیقت تک پہنچنے کی جستجو کریں، اپنے تئیں جتنی کوشش ہو سکتی ہے کر لیں، اس کے بعد جس درے سے، جس متبرک در سے متمسک ہیں ان کا یہ فعل قرار پائے گا کہ جس جگہ آپ جانا چاہ رہے ہیں، جس مقام تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، یعنی لقاء اللہ، وہ سفر کہ جو معرفت سے شروع ہوا تھا، معرفت پر ختم نہیں ہوا تھا، وہ سفر جو معرفت سے شروع ہوا تھا اس سفر کی انتہا یعنی لقاء اللہ تک آپ کو پہنچا دیا جائے. اس کے لیے پروردگار عالم نے ان وسیلوں کی طرف نشاندہی کی کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی راہ میں وسیلہ بناؤ، نہ تلاش کرو، تلاش کرو نہ وجعلوا علیہ الوسیلہ نہیں الیہ الوسیلہ نہیں ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ ہے تم وسیلہ نہیں بناؤ گے وسیلہ وہ بنائے گا اور وہ وسیلہ بنائے گا تمہیں کچھ صفات بیان کرے گا تمہیں اوصاف بیان کرے گا تم میں اتنی وسعت نظری اتنی دقت کے ساتھ نظر رکھنی ہوگی کہ اوصاف کو ان ذوات مقدسہ پر دیکھ کر تم نے پہچاننا ہے کہ میرے لیے کون سی ہستیاں ہیں کہ جو وسیلہ قرار پائی ہیں ہم نام لے کر نہیں بتائیں گے اوصاف بتائیں گے دنیا جانتی ہے رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی ہے خدا چاہتا تو آئے ولایت کے اندر علی ابن ابی طالب کا نام لکھ دیتا لیکن اس نے نام نہیں لیا اس نے صفات بیان کی کیوں اس لیے کہ یقیناً اگر نام لے لیا جائے تو نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے یہاں بہت سے خادم حسین ملیں گے کہ نام تو خادم حسین ہوگا لیکن خدام کسی تاغوت کے ہو رہے ہوں گے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں نام سے دھوکہ نہ کھائیں اسی تاریخ نے دیکھا کہ ایک ہی دور کے اندر موسیٰ اور ہارون جمع ہوئے دو شخصیات ایک ہی دور میں جمع ہو گئی ایک موسیٰ ایک ہارون دونوں کون دونوں معصوم دونوں معصوم اور پھر زمانہ آگے چلتا گیا اور ایک زمانہ پھر آ گیا کہ ایک ہارون اور ایک موسیٰ پھر جمع ہو گئے پہنچے نہیں آپ وہاں پر تو فقط نام سے دھوکہ نہ کھائیے گا وہاں جو ہارون ہے وہ کون اور یہاں جو ہارون ہے وہ کون افسوس تو یہ ہے کہ بچوں کے نصاب میں جب اسے پڑھایا جاتا ہے تو لکھا بھی جاتا ہے ہارون رشید اور ہمارے یہاں سے جب اس کا نام لیا جاتا ہے افسوس کے ممبر سے بھی اکثر لیا جاتا ہے تو ہارون رشید ہونا چاہیے ہارون غیر رشید کہاں کا رشد کہاں کی ہدایت عرض یہ کر رہا تھا تو شروع ہوئی بات خدا وحدہ لا شریک سے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ خدا نے اپنی خلاقیت کا بیان کیا اور پھر اپنے ولایت خلق اور ولایت امر کا تذکرہ کر دیا اور یہ بیان کرنے کے بعد اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع تمہارے لیے کوئی ولی بھی نہیں ہے تمہارے لیے شفیع بھی نہیں ہے کہاں ہے ولی کہاں ہے شفیع ہم نے ایک جماعت کا تذکرہ کیا ہم نے کچھ اولیاء کا تذکرہ کیا اب ان کی صفات دیکھو اور پہچانے آثار ولایت کے اندر یہ جو لفظ اثر ہے یہ بہت معنی خیز ہے بہت توجہ آج کی گفتگو بطفیل محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام قدر دقیق ہے لیکن مجھے پوری امید ہے کہ اس فرش کی برکتوں سے ہم اسے جذب کر سکیں گے اثر اور مؤثر ایک اصول کتابوں میں ملتا ہے ہم پڑھتے بھی ہیں پڑھایا بھی جاتا ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ سبحانہ وتعالی کسی وجود کے اندر کوئی کسی وجود میں کوئی مؤثر نہیں ہے مگر یہ کہ پروردگار عالم یعنی جسے آپ اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں نا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ نہیں ہے کوئی حول اور نہیں ہے کوئی قوت اور اکثر تو اس جملے کی تکرار کرتے ہیں ہیں یہ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب کھڑے ہو رہے ہیں سجدہ کرنے کے بعد تو کہتے ہیں بحول اللہ قوتہ اقوم واقعد یہ تکرار کرتے ہیں کیوں توجہ کریں نماز پڑھ رہے ہیں کہیں ذہن میں خیال نہ آ جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں ارے کہاں میں اور کہاں یہ بارگاہ یہ خدا ہی کی دی ہوئی نعمت ہے کہ جسے اٹھ رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں جب جب تکرار کرو گے اس جملے کا ذہن میں کبھی بھی تکبر نہیں آئے گا نفس میں کبھی تکبر نہیں آئے گا نماز میں اخلاص رہے گا یہ وہ اثر ہے اس کی ولایت کا جو تمہاری نماز میں بھی نظر آ رہا ہے. حقیقی موحد کا خدا کے اوپر لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کا ادا کرنے کا اثر ہے جو اٹھتے بیٹھتے نظر آ رہا ہے کہ تم اٹھ بھی اسی کی وجہ سے رہے ہو, بیٹھ بھی اسی کی وجہ سے رہے. ارے یہاں تک کہ کافر جب اس کے وجود کا انکار کرتا ہے تو بھی اسی کی دی ہوئی حول اور قوت سے کرتا ہے. اس سے زیادہ فیاضی کیا ہوگی, اس سے زیادہ پروردگار کی نعمتیں کیا ہوں گی کہ وہ اپنا انکار کرنے والے کو بھی نعمت دے رہا ہے جس کے ذریعے سے اس کا انکار کیا جائے. یہ بات, ایسا بادشاہ کہاں ملے گا کہ جو اس کی مخالفت میں زبان کھولے. ہمارے یہاں کے حکمران تو زبانیں کاٹ دیا کرتے ہیں, اور اس کے مقابلے پہ کوئی آ کر زبان کھول رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کافر کی زبان بند ہو جائے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زبان جھوٹ بولنا چاہے اور اچانک سے زبان بند ہو جائے, جبکہ اس نے کہا ہے کہ قولوا قولا سدیدا, ہم نے تمہیں زبان دی ہے اور اس کا حق یہ ہے کہ وہ بات کہنا جو سچ ہو. اب اگر تم نے جھوٹ بولنا چاہا, ایسا نہیں. خدا نے کہا کہ ہم نے خلق کیا ہے, اس نے اپنی ولایت کا اعلان کیا, لیکن ولایت کا اعلان کرنے کے بعد اب ہمیں کچھ آثار نظر آنے شروع ہوئے, وہاں لے کر آنا چاہتا ہوں. ایک اثر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اثر انداز. ایک اثر ہے اور ایک اثر انداز ہے, دونوں میں فرق ہے. عموماً ایک دم سے پڑھنے میں ایک جیسا ہی لگتا ہے, اثر اثر انداز, لیکن لغت کے اعتبار سے تھوڑا دقت کریں تو اس میں فرق ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اثر, تو یہ لفظ جو ہے یہ اسم کے طور پر بولا جاتا ہے. مثلاً کیا کہا میں نے, مثلاً آپ نے کوئی فعل انجام دیا اور اس فعل انجام دینے کے بعد پھر اس فعل کے کوئی اثر ہوا, تو ہم کہیں گے کہ یہ اثر ہے. کس کا؟ وہ جو آپ نے کیا تھا. مثلاً اگر کوئی بچہ رات رات تک جو ہے جس کا اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا ہے اور موبائل اور ٹیبلٹ کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے, آج کل تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ 3-4 گھنٹے بچہ جب اپنی کلاسز لیتا ہے تو کہتا ہے یہ تو میں کلاس لے رہا تھا, اب 2 گھنٹہ کھیلوں گا, تو 6 گھنٹہ اسکرین ٹائم ہو رہا ہے اس کا. تو یہ جو رات رات تک یہ جو اسکرین کے سامنے ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ فیل ہے. اس کا اثر کیا ہے؟ اثر یہ ہے کہ اب نیند متاثر ہوگی, نیند متاثر ہوگی. فیل وہ تھا اور متاثر نیند ہوئی, اب جب نیند متاثر ہوئی تو کیا ہوا؟ اب صحت بھی متاثر ہوگی. اب تو چین ریئیکشن ہو رہا ہے نا اس انداز سے. تو یہاں پر جو تم اثر بولو گے تو یہ کس انداز سے بولو گے کہ بھائی فیل وہ تھا اور یہ اسم ہے, اس فیل کا یہ ہوا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ اثر ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ اثر ہو گیا, اور ایک ہوتا ہے اثر انداز ہونا. یہ کس انداز سے ہوتا ہے؟ یہ اس انداز سے ہوتا ہے کہ یہ لفظ جب فعل کی شکل اختیار کر جائے. مثلاً اب میں یہ کہوں کہ بہت باریک سا فرق ہے, بہت توجہ رکھیے گا. مثلاً اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی بہت سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہائے, تو میں کہوں گا اس ٹھنڈے پانی میں, یہ ٹھنڈا پانی تو ڈل گیا, اب کیا ہوا؟ اب اس نے اس کی صحت کو متاثر کرنا شروع کر دیا, صحت بگڑنا شروع ہو گئی اس کی. اس نے اس پانی سے اثر کیا ہوا, یہاں پر بھی ہم نے دیکھا اثر انداز ہو گیا. یعنی کہ بھائی یہ کوئی مثال کے طور پہ کوئی حادثہ ہوا اور حادثے سے دیکھنے کے بعد آپ نے اس کا ایسا اثر لیا کہ اب آپ کی زندگی بھی جو ہے وہ متاثر ہو گئی, آپ نے کچھ اثر لیا. ٹھیک ہے, ایک ہوا اثر ہونا اور ایک ہوا اثر کا لینا. بہت توجہ رہے, میں پھر اب آہستہ آہستہ اس کو مشکل کر رہا ہوں. ایک ہوا اثر کا ہونا اور ایک ہوا اثر کا لینا. پروردگار عالم نے اثر کو خلق فرمایا, متغیرات کو خلق فرمایا, تغیرات کو خلق فرمایا جس سے مخلوق متغیر ہوئی. پروردگار نے جو تغیرات خلق کیے اس سے مخلوق متغیر تو ہو رہی ہے, لیکن دو انداز سے. بہت توجہ بہت توجہ. دو انداز سے مخلوق متغیر ہوگی. ایک انداز تو وہ ہوگا کہ تم چاہو یا نہ چاہو یہ اثر تو ہوگا. اس میں ہم تم سے پوچھ کے نہیں ہیں, یہ اثر تم سے پوچھے گا نہیں کہ میں یہ اثر ہو جاؤں. اگر تم نے زہر اٹھا کر کھا لیا تو زہر یہ نہیں دیکھے گا کہ میں کافر کے شکم میں جا رہا ہوں یا مومن کے جسم میں جا رہا ہوں یا معصوم کے جسم میں جا رہا ہوں. پروردگار نے تغیرات کو خلق کیا, پروردگار نے زہر کی اس تاثیر کو بھی خلق کیا. یہ زہر جس جسم سے متصل ہوگا اپنا اثر دکھا کر رہے گا چاہے سامنے کوئی بھی ہو. ایسا ہی ہے, پانی کو آگ پر رکھ دیجئے, بہت توجہ, پانی کچھ دیر آگ سے متصل کیا ہو گیا, تھوڑی دیر کے بعد پانی میں بھی وہی گرمی دکھنے لگی جو آگ میں تھی. یہاں پانی نے آگ سے اثر لیا. یقیناً پانی میں صلاحیت تھی کہ وہ اس سے اثر لے, اگرچہ وہ اس پر قدرت نہ رکھتا تھا کہ جب ہم نے آگ اور پانی کو ملا دیا تو اب یہ اثر اجباراً اس پر ہو جائے گا. یہ ایک اثر ہے جو اثر انداز ہو رہا ہے, اور ایک اثر وہ ہے کہ جس میں جو شخص یا جو شے اثر لے رہی ہے جب تک خود میں استحقاق کو پیدا نہ کر لے اثر نہیں لے سکتی. یہ جو اثر ہے, یہ والی جو تاثیر ہے, یہ کون سی تاثیر ہے؟ اس کو کہیں گے کہ وہ جو اثر تم سے پوچھ کر نہیں ہو رہا تھا وہ اثر تکوینی اثر تھا. اور یہ اثر کہ جو کہ تم چاہو گے تو ہوگا, تم نہیں چاہو گے تو نہیں ہوگا, یہ کون سا اثر ہے؟ یہ تشریعاً اثر ہے. یعنی بہت توجہ, یعنی جب تم نے لقمہ اٹھا کر اپنے دہن میں چبا رہے ہو, یہاں تم نے اس کو نگلا, جب تک تم نے لقمہ اٹھایا نہیں تھا تمہارا اختیار تھا, لیکن جب تم نے اسے نگل لیا تمہارا اختیار ختم ہو گیا. یہ جو اندر اب اس لقمے کے ساتھ ہوگا, یہ جو قوانین اس پر لاگو ہوں گے, یہ تکمیناً قوانین ہیں جو بہرحال اب اس پر لاگو ہوں گے, لیکن یہ جو لقمہ تم نے اٹھایا تھا, یہ حلال لقمہ تھا یا حرام لقمہ تھا, یہاں تمہارا اختیار تھا. درود پڑے محمد والے محمد پر. لقمے کا اٹھانا تمہارا اختیار ہے, تم حرام لقمہ اٹھاؤ, یقین کرو لقمہ کبھی نہیں کہے گا کہ نہیں مجھے نہ اٹھاؤ میں حرام ہوں. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اور ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم نے اپنی چاہت بھی بتا دی, ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم حلال ہی اٹھانا حرام نہ اٹھانا. لیکن دیکھو جب تم حرام, یہاں لا رہا ہوں, جب تم حرام لقمہ اٹھا رہے ہوگے تم ہماری چاہت کے علاوہ, اگر ہم نہ چاہیں, اگر ہم حول اور قوت تمہیں نہ دیں تو تم ہل نہیں سکتے. یہ ہماری فیاضی ہے کہ دیکھو تم اپنے اختیار کو استعمال کر رہے ہو, لیکن جو اختیار تم استعمال کر رہے ہو, بہت توجہ, یہ کس کی چاہت ہے کہ تم اپنے اختیار سے لقمہ اٹھا رہے ہو؟ یہ اس کی چاہت ہے کہ تم اپنی چاہت میں اختیار رکھو. یہ اس ہی کی چاہت ہے کہ آپ اور میں اپنی چاہت میں اختیار رکھیں. اگر آپشن اے سلیکٹ کریں گے اپنے اختیار سے, اگر آپشن بی سلیکٹ کریں گے اپنے اختیار سے, لیکن آپشن اے اور آپشن بی ان دونوں کے سلیکشن میں جو حول اور قوت چاہیے وہ پروردگار عالم تمہیں دے گا, اس کے مقابلے پہ نہیں ہوگا. یہاں تک کہ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, بزرگ بیٹھے ہیں تو ڈھارس بھی ہے کہ انہیں تو سبق سنا رہا ہوں, بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, سنیے گا. اس کے اذن کے بغیر تو شیطان بھی نہیں بھگا سکتا. کیا کہا, کیا سمجھے؟ اس کے اذن کے بغیر تو شیطان بھی نہیں بہکا سکتا. یعنی کہ کیا, وہ بھی جانتا ہے کہ اگر اس کا اذن نہ ہو, اسی لیے اس نے کس کو اس کی عزت کا واسطہ دے کر سوال کیا, مجھے وقت معلوم, مجھے مہلت دے دے کہ میں اسے بہکاؤں. کہا جا تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دی. یعنی اب جو شیطان عمل انجام دے رہا ہے, اپنے عمل انجام دینے میں ہر لحظہ خدا کا محتاج ہے. یعنی اس کی محتاج, اس کے مقابلے پر آ جانا, خدا کے مقابلے پر آنے کے بعد جو یہ کر رہا ہے اس کو انجام دینے کے لیے بھی خدا کا محتاج ہے اور اس کو مہلت ملی ہے. لیکن جو ہمارے نیک بندے ہیں ان تک تو نہیں جا سکتا, ان کو نہیں بہکا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہماری ولایت کو اس انداز سے لے لیا ہے. تو لاکھ ان کے قریب جانا چاہے تو ان کے قریب جا نہیں سکے گا, ایسا اثر لے چکے ہیں وہ ولایت کا. یہ اثر لیجئے, یہ اثر ایسا لے لیا ہے انہوں نے ولایت کا. اسی لیے اس نے اعلان فرمایا آپ کے اور میرے لیے کہ دیکھو, بہت توجہ رہے. بلکہ اس بات سے پہلے مجھے ایک اور مثال یاد آ رہی ہے, کیونکہ بہت سارے جوان بھی مجھے سن رہے ہیں. ایک مرتبہ بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے. بہت توجہ. اس کائنات کو پروردگار نے اپنے قدرت سے خلق کیا, اس دنیا کو پروردگار نے قدرت سے خلق کیا. توجہ, متوجہ ہیں؟ اس دنیا پر اگر نظر ڈالیں, خود جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بہت سارے موجودات نظر آئیں گے, آپ کو بہت سارے مٹیریلز نظر آئیں گے. ان مٹیریلز کے اندر, ان ایلیمنٹس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ جو ہماری باڈی میں بھی موجود ہیں. آپ کو آئرن نظر آئے گا. اس آئرن, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس کو بنا کر آپ نے اپنی ایجادات کر لی ہے نا, یہ آئرن اگر یہاں موجود ہے, یقین کیجئے یہ آئرن آپ کی باڈی میں بھی موجود ہے. اگر کوئی اور کیمیکل آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کیمیکل تقریباً 60% کیمیکلز, ایلیمنٹس جو پیریوڈک ٹیبل میں موجود ہیں, یہ خود آپ کی باڈی میں بھی موجود ہیں, موجودات میں بھی موجود ہیں. میں خود بھی موجود ہوں, مجھ میں بھی موجود ہیں. پیریوڈک ٹیبل کے اندر کیمیکلز موجود, ایلیمنٹس موجود ہیں, ٹھیک ہے. فیرس موجود ہے, وہ آئرن موجود ہے, میرے اندر بھی موجود ہے. اسی طرح کے بہت سے ایلیمنٹس موجود ہیں. بہت توجہ. یہ جو پیریوڈک ٹیبل ہے یہ ایک دم ایسا بن گیا ہے یا آہستہ آہستہ بنا ہے؟ سائنسدانوں نے ایک دم سے بنایا تھا یا آہستہ آہستہ بنایا ہے؟ آہستہ آہستہ بنا ہے. یعنی جیسے جیسے ایلیمنٹس ڈسکور ہوتے گئے, انہوں نے اس کو ایکسپلور کیا, اس کی پراپرٹیز کو دیکھا اور بہت ہی احتیاط سے ایک چارٹ بنا دیا. ایسا ہی ہوا ہے نا. جیسے جیسے ان کو معلوم نہیں تھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان ایلیمنٹس کو بنایا بھی نہیں ہے, انہوں نے تو ان ایلیمنٹس کو بنایا بھی نہیں ہے, انہوں نے تو ان ایلیمنٹس کو ڈسکور کیا ہے اور پھر اس کی خصوصیات کو دیکھا اور پھر کو ایک دوسرے کو بالکل ملا جلا کر ایٹامک نمبر کے اعتبار سے انہوں نے اس کو ایک ترتیب دے دی, ایک اچھی سی شکل مل گئی اس کی. لیکن اس کے باوجود بھی اب اگر ان سے پوچھو کہ یہ بتاؤ کیا یہ ناممکن ہے کہ اس میں کوئی ایلیمنٹ ایڈ ہو جائے, کیا کہیں گے؟ کہیں ممکن ہے اس میں ایڈ ہو جائے. ابھی تک ہماری تحقیق یہیں تک ہے, ممکن ہے آگے جا کر کوئی ایلیمنٹ ہمیں اور نظر آ جائے تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا. توجہ ہے, بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتلاؤ کہ تمہاری اس دنیا میں جتنے موجودات موجود ہیں ان کے ایلیمنٹس تم نے خود یہاں پر ڈسکور کیے ہیں, ایکسپلور کیے ہیں, تمہاری باڈی ان سے مل کر بن رہی ہے, لیکن اے حضرت انسان اس وقت جس طریقے سے تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے تو تجھ میں اور پتھر میں اور درخت میں اور اینٹ اور گارے میں کوئی فرق نہیں دکھ رہا. اگر تو فقط مادیت کی عینک لگا کر ان مٹیریل ان ایلیمنٹس کو دیکھ رہا ہے, یہ بتا کہ وہ کون سی صفات ہیں کہ جو تجھے دیگر موجودات سے اشرف کر دیتی ہیں, جن سے تو مل کر بنا ہے, جس کے سبب تو اشرف قرار پایا ہے. بس اب اگر اس عالم امکان میں, اب اگر اس عالم اسفل میں ہی صحیح وہ موجودات کہ جس سے تیرا ظاہر مل کر بنا ہے موجود ہیں, تو عقلاً ان ایلیمنٹس کا ہونا بھی ضروری ہے جس سے انسان بنتا ہے. جو صفات انسان کو انسان بناتی ہیں اور دیگر موجودات سے ممتاز کر دیتی ہیں, وہ کون سی صفات ہیں, وہ کون سی ایبسلیوٹ پرفیکٹ جسے کہیے مخلوق کے اعتبار سے, وہ کون سا رزق ہے جو آپ وہاں سے لیجئے گا. بس یہاں لانا چاہ رہا تھا. اسی لیے پروردگار عالم نے جب خلقت کا آغاز کیا تو کیا ہی اس انداز سے کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا, کنت کنز المخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, چاہا پہچانا جاؤں بس ہم نے آپ کو خلق کیا. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مقصد گویا مقصد تخلیق سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, ہم نے آپ کو خلق کیا, آپ کی خلقت کی علت کیا ہے تاکہ میں پہچانا جاؤں. بس عزیز ہو, اسی انداز سے پروردگار عالم نے ہدایت فرمائی, اولیاء اللہ کا اس انداز سے انٹروڈکشن جس طرح سے کرایا کہ یقیناً تم ہمیں تصور نہیں کر سکتے. مجھے آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی کی وہ کتاب نفحات القرآن کہ جس کے اندر وہ معرفت پروردگار کے بارے میں کچھ لکھ رہے تھے, ایک کوٹ یاد آ رہا ہے جو میں نقل کر کے لایا ہوں, آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. ذرا سمجھیے کہ کس وادی میں اس وقت سفر کر رہے ہیں, جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں, لکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کے اس اوصاف کے بارے میں کہ اس کا جو وجود ہے پروردگار عالم کا, یعنی کہ وہ جو ذات ہے اس کی حیثیت, اس کی اہمیت, اس کی کیفیت کس انداز کی ہے, بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس کی حقیقت ہے اسے ہم درک نہیں کر سکتے. افعالہ و آثارہ فی العالم الوجود الواسع, اس کے آثار اس کے افعال اس عالم میں بہت ہیں, لیکن ومن هذه الاوصاف ندركه صفاته اجمالیا, ہم ان کو اجمالا تو دیکھ سکتے ہیں لیکن جیسے وہ ہیں ویسا نہیں دیکھ سکتے, جیسے ہی وہ صفت ہے اس کو ویسا نہیں دیکھ سکتے. ليس بمقدور, یہ جملہ بہت گہرا ہے خدا کی قسم, ليس بمقدور, ہم قدرت نہیں رکھتے کہ ان کو درک کر سکیں. حتی الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین, یہاں تک کہ انبیاء اور مرسلین اور جو اس کے مقرب فرشتے ہیں وہ بھی اس کی ذات کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے. تو اس عنوان سے اگر دیکھا جائے کہ جو ان کی اس کی ذات کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے, کیوں؟ اس لیے بہت توجہ، مخلوق چاہے کتنی ہی بلند ہو جائے بہرحال مخلوق رہے گی۔ آپ مجھ سے دلیل مانگیے، میں آپ کو دلیل دوں گا۔ دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، بہت توجہ، بڑھا دنا فتدل پھر کچھ اور بڑھا۔ سوال، بھائی پہلے ہی فتدل کیوں نہ ہو گیا، پہلے ہی وہاں تک کیوں نہ بڑھ گیا؟ اس کا مطلب آیت کیا بتا رہی ہے؟ فتدل کے لیے دنا کا ہونا ضروری ہے، یعنی پہلے درجے کا ہونا ضروری ہے۔ یہ کمال کا سفر درجہ پر درجہ ہے، تدریجن ہے، اسی لیے بڑھا پھر کچھ اور آگے بڑھا۔ دنا فتد اللہ، اور اس کے بعد بھی دنا کے بعد خدا معلوم وہ دنا کی منزل کون سی تھی، اور اس منزل کے بعد پھر فتد اللہ کی منزل کیا ہو گئی؟ بھائی یقیناً کچھ تو بڑھا تھا کہ اس کے بعد پھر کچھ اور آگے بڑھا۔ بھائی کوئی تو غیب تھا جو منکشف ہوا تو پھر مزید غیوب کی طرف گیا۔ جب مزید غیوب کی طرف گیا، دنا ہوا، فتدلا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ فکان قاب قوسین او ادنا، پھر دو کمان یا کچھ کم کا فاصلہ رہ گیا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ وہ کہہ رہا ہے جو عالم الغیب ہے، جو اشیاء کو ان کے ہونے سے پہلے جانتا ہے، وہ کہہ رہا ہے یا کچھ کم کا فاصلہ رہ گیا۔ پروردگار بتلا کیوں نہیں دیتا کتنا فاصلہ رہ گیا؟ یہ یا کچھ کم، اس قسم کے اندازے اگر آپ اور میں لگائیں تو سمجھ میں آتا ہے، وہ جو اشیاء کو ہونے سے پہلے جانتا ہے اس کو اندازے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے، وہ اپنے لیے نہیں لگا رہا، تمہارے لیے لگا رہا ہے کہ دیکھو دنا کے بعد فتد اللہ ہو گیا، اس کے باوجود بھی فاصلہ رہ گیا، یعنی تم جتنا بھی پڑھ جاؤ گے خالق خالق رہے گا، مخلوق مخلوق۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ خالق رہے گا، مخلوق مخلوق رہے گی۔ مخلوق اپنے اس کمال کو کس کرنے کے لیے بھی خالق ہی محتاج ہوگی، اس کا فقر۔ ایک فقیر ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، آپ مثلا وہ فقیر ہو گیا ہے، اس کو ضرورت ہے کچھ روپوں کی، اس کا کام ہو جائے گا، مثلا 10,000 روپے دیں اس کا کام ہو جائے گا، آپ نے 10,000 روپے اسے دیے اور وہ گئے اور اپنا کام کر لیا، اس کی یہ جو فقیر پنا تھا وہ تو ختم ہو گیا نا۔ آپ کے 10,000 روپے دینے کے بعد اب وہ فقیر نہیں ہے، اب وہ آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے، اس کا کام ہو گیا، یعنی اس کے فقر کو آپ نے ختم کر دیا۔ اے حضرت انسان، یہ تیرا فقر ہے، یہ تیرا آپس کا فقر ہے، لیکن تو جس کے سامنے فقیر ہے، چاہے جس منزل پر چلا جائے، تیرا فقر ختم نہیں ہوگا، اس کا غنی ہونا ختم نہیں ہوگا۔ انتم الفقراء، تم فقیر ہو، وہو الغنی الحمید، اور وہ غنی ہے، حمید ہے، جس کی بہت زیادہ تعریف ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو؟ فقیر غنی کی تعریف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اور کب تک کرے گا؟ جب تک فقیر رہے گا۔ اور کب تک رہے گا؟ جب تک رہے گا فقیر رہے گا۔ اپنے ہونے میں، اپنے زندہ رہنے میں بھی محتاج، اور یہاں سے مر کر وہاں جانے میں بھی محتاج۔ یہ محتاجی ختم نہیں ہو رہی، لیکن یہ جو فقر ہے، اگر اس فقر کو سمجھ لیا تو الفقر فخری، یہ جو فقر ہے، یہ فقر ہے، یہ فخر فخر کیسے بن جائے گا؟ یہ فخر فخر ہی ایسے بن جائے گا کہ میں اس ہی کے سامنے فقط سوال کروں گا، اس کے غیر سے سوال نہیں کروں گا۔ یہ روش میرا فخر ہے، الفخر فخری۔ اس کے بہت ساری توجہات ہو سکتی ہیں، بس اثر سے بات کر رہا تھا۔ یہ اثر ہے، یہ ولایت کا اثر ہے، بالکل اسی طریقے سے جو اس نے اولیاء آپ کے سامنے رکھے۔ اب ان اولیاء سے اثر لینا، ایک ہوگا اثر انداز، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت موجودات پر ہے۔ یہ کائنات جیسے خدا کی ولایت ہے، خدا کی ولایت موجودات پر ہے، اسی کے ولی ہیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ولایت موجودات پر ہے۔ رسول اللہ کی ولایت موجودات پر ہے۔ کنکر اٹھائے، کیا سنا؟ دیکھا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ میں کہوں گا کہ کلمہ ابھی نہیں پڑھ رہے تھے، وہ تو یوں کہیے کہ جو کنکر اٹھائے تھے تمہاری سماعتوں کو اتنا بلند کر لیا تھا کہ کنکر کی تسبیح سن لی، وگرنہ کنکر تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو شے ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ اس پاک اور پاکیزہ نفس نے تمہاری سماعتوں کو اتنا بلند کر دیا کہ اس پتھر کی تسبیح کو سن لیا، سمجھو تسبیح کر رہی ہے، تکویناً تسبیح کر رہی ہے، اپنے اختیار سے نہیں ہے، ٹھیک ہے کر رہی ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کس کے ولایت کے اندر ہیں؟ پروردگار کی ولایت میں ہیں۔ ان کو روز بتانا نہیں پڑتا ہے کہ مسٹر سورج آپ نے یہاں سے نکلنا ہے اور یوں جانا ہے، نہیں، ان کو پتا ہے، ان کی ہدایت ہو گئی ہے، وہ چل رہے ہیں۔ لیکن اے حضرت انسان، تیرا معاملہ کچھ اور ہے۔ تیرے اندر بھی دو طرح کے قوانین ہیں جو ہم نے رکھے ہیں، ایک تکوینی، یعنی کہ جو اجبارن قوانین ہیں وہ بھی تیرے اندر ہیں، لیکن تیرا کمال یہ ہے کہ تو اپنے کمال کو ان قوانین کے ذریعے سے کسب کرے کہ جس میں ہم نے تجھے اختیار دیا۔ یہ تشریعاً قوانین ہیں، یہ شرعاً قوانین ہیں۔ یعنی اب بہت توجہ، یہی توجہ تھی نا، یہی مولا علی سے پوچھا تھا کہ انسان آزاد ہے کہ مجبور ہے یا آزاد ہے، تو جواب کیا دیا تھا؟ آدھا مجبور ہے، آدھا اختیار رکھتا ہے۔ تو وہی بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتنا آزاد ہے، کتنا مجبور ہے۔ تو بدو کو تو ایسے سمجھا دیا تھا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، اٹھا لی، اس نے کہا دوسری اٹھاؤ، کہا یہ نہیں اٹھا سکتا، کہا بس اتنا آزاد ہے، اتنا مجبور ہے۔ یہ تو بدو کو سمجھانے کے لیے ہے نا، لیکن الحمدللہ آپ جیسے باسمجھ، باشعور اور فرش عذاب پر بھی اگر یہی بات بیان کی جائے اور اسی طرح سے سمجھایا جائے تو اس بدو میں اور عزادار میں فرق کیا ہوگا؟ تو عزادار کو کس انداز سے سمجھایا جائے؟ بہت توجہ، زبان آزاد بھی ہے، زبان مجبور بھی ہے۔ کتنی آزاد ہے، کتنی مجبور ہے؟ آدھی آزاد ہے، آدھی مجبور ہے۔ اچھا وہ کتنی آدھی ہے جو آزاد ہے اور کتنی آدھی ہے جو مجبور ہے؟ بہت توجہ، اب پھر وہ لفظ لے کر آ رہا ہوں، بہت توجہ، تکویناً آزاد ہے، تشریعاً مجبور ہے۔ آثار تکویناً اگر دیکھو، اگر آثار تکوینیہ کے عنوان سے دیکھو تو آزاد ہے، اور آثار تشریعیہ کے عنوان سے دیکھو تو مجبور ہے۔ یعنی زبان بقلم خود نہیں رکے گی کہ تم جو چاہے بولو، زبان تو بولے گی، زبان میں بولنے کی صلاحیت ہے، وہ بولے گی، جو چاہے بولے گی، آزاد ہے۔ لیکن کون ہے جو اس کو روکے گا؟ شرع ہے جو اسے روکے گی کہ خبردار یہ لفظ نہ کہنا، خبردار یہ لفظ نہ کہنا، یہاں وہ روک دے گی۔ یعنی تکویناً تو آزاد ہے، جھوٹ بولنا چاہے بول سکتی ہے، لیکن شرع روکے گی کہ خبردار جھوٹ ہے، نہ بولنا۔ بس اس وقت تم نے اپنے اختیار کا صحیح استعمال اگر کر لیا تو پھر یہی زبان کا بولنا تمہیں ان مقامات کی طرف لے جائے گا جہاں پروردگار تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس ہی لیے اس نے تمہیں اس عالم اسفل کے اندر شروع کیا ہے، تاکہ تم ہو تو اس عالم معنی کے لیے، ہو تو اس بلند جگہ کے لیے، لیکن ہم نے رکھا تمہیں پست جگہ ہے، تاکہ اس پستی سے کمال تک کا سفر تم اپنے اختیار سے شروع قبول کرو. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. انہی آثار کے عنوان سے رسول اللہ نے فرمایا اب وہ اپنے چاہنے والوں میں کچھ اثر دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھو ہمیں مانتے ہو نا, ہماری ولایت کو مانتے ہو نا, اور یہ روایت میں رسول اللہ سے نقل کر رہا ہوں. عموماً رسول اللہ سے یہ والی روایت مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں نقل کی جاتی, بہار میں موجود ہے. کس انداز سے بیان کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں ان شیعتنا من شیعنا واتبع آثارنا واقتدا بأعمالنا. رسول اللہ شیعہ کہہ کے بات کر رہے ہیں کہ بے شک جو ہمارے شیعہ ہیں, من شیعنا کہ جو ہماری پیروی کرتے ہیں وہ ہمارے شیعہ ہیں, اور واتبع آثارنا اور ہمارے آثار کی پیروی کرتے ہیں, واقتدا اعمالنا اور ہمارے اعمال کی اقتدا کرتے ہیں وہ ہمارے شیعہ ہیں. بالکل اسی طریقے سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. درود پڑھیں محمد والے میں. فرماتے ہیں ان شیعتنا هم الذين يتبعون آثارنا ويطيعون في جميع اوامرنا ونواهينا فاولئك شيعتنا فاما من خالفنا في كثير مما فرضه الله عليه فليسوء من شيعته. الله اكبر. کہتے ہیں کہ ان شیعتنا یقیناً ہمارے شیعہ تو وہ ہیں کہ جو ہمارے آثار کی پیروی کر رہے ہیں, وَيُطِعُونَ فِي جَمِيعَ عَوَامِرِنَا جَمِيعِ عَوَامِرِنَا جو ہمارے تمام احکامات کی پیروی کر رہے ہیں. بالکل اسی سے ملتا جلتا قول جناب سیدہ کا بھی ہے کہ جو ہمارے تمام عوامل کی پیروی کرتے ہیں وہ ہمارے شیعہ ہیں. پوچھنے والے نے پوچھ لیا تھا ایک خاتون نے کہ شیعہ میں اور محب میں کیا فرق ہے, تو آپ نے یہ فرق بیان کیا تھا کہ جو ہمارے تمام احکامات کو مانتے ہیں وہ شیعہ ہیں, اور جو ان میں سے اکثر انجام نہیں دیتے وہ ہمارے محب ہیں. مطلب ہمیں ماننے کے بعد ہمارے اکثر احکامات کو نہیں مان رہے, نہیں عمل کر رہے, لیکن ہمیں مانتے ہیں, ہمیں ولی مانتے ہیں, تو وہ ہمارے محب ہیں. شیعہ کون ہیں؟ شیعہ وہ ہیں جو تمام کے تمام ہمارے. پانچویں امام فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کہ جو ہزار لوگوں کی آبادی میں کم از کم ایک ہزار لوگوں میں رہتا ہے, بہت توجہ, جو کم از کم ایک ہزار لوگوں میں رہتا ہے اور تقوی میں ان تمام سے بہتر نہیں ہے, وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. شیعہ ہونے کا معیار کہ اگر رینڈم سیمپلنگ کی جائے تو ایک ہزار میں ہزاروں میں ایک ہونا چاہیے کم از کم شیعہ ہونے کے لیے. کہا وہ ہمارا شیعہ ہے جو کہ ایک ہزار لوگوں میں تقوی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے. اور یہاں امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے جمیع عوامرنا کی عمل کرے, وہ نواحیے نہ اور جو ہم منع کر رہے ہیں ان سے رک جائے, فاولائی کا شیعہ تنا بس وہ ہمارے شیعہ ہیں, اور جو اکثر کی مخالفت کرتے ہیں وہ اور اس کی مخالفت کرتے ہیں جو اللہ نے ان پر فرض کیا ہے. سمجھیں, جو اللہ نے ان پر فرض کیا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں, کسی واجب امر کو چھوڑ دیتے ہیں مستحب کرنے کے لیے, بہت توجہ, جو اللہ نے فرض کیا ہے اسے چھوڑ رہے ہیں اور جو فرض نہیں کیا اسے فرض پر مقدم کر رہے ہیں کہ جانے دو باتیں پڑھ لیں گے, قضا پڑھ لیں گے, جانے دو, جو فرض ہے وہ چھوڑ دیا اور جو مستحب ہے اسے لے لیا. اللہ اکبر. اگرچہ کچھ مستحب عوامل ایسے ہیں کہ جس کو بھی فرض کہا گیا ہے, میں بہت محتاط رہ کر گفتگو کر رہا ہوں, بہت سارے مستحب چیزیں ذہن میں آ گئی ہوں گی کہ جس کو کہا ہوگا کہ شہر اگے حیات ہے اور اگر کبھی مستحب تھی تو اب واجب ہے. یقیناً واجب ہے, لیکن بہت توجہ کے ساتھ سمجھیے گا, فقہ کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. اگر کوئی مستحب کسی دور میں کوئی یہ کہہ کر روکے کہ خبردار اس مستحب پر عمل نہیں ہوگا, تو اب اس مستحب کی کیفیت تو مستحب ہی کی رہے گی لیکن اس کا برپا کرنا واجب ہو جائے گا. بہت توجہ. اگر اس مستحب سے کوئی روک رہا ہے تو تم کون ہوتے ہو اس مستحب سے روکنے والے؟ مستحب تو مستحب ہی ہے لیکن برپا کرنا واجب ہے. اسی لیے کوئی ہاتھ کٹوا کر زیارت پر جائے گا، کوئی قتل ہو کر اپنے دوست کو زیارت کے لیے بھیجے گا. سفر تو مستحب ہے لیکن تم کون ہوتے ہو پابندی لگانے والے؟ تم کون ہوتے ہو آزاداری پر پابندی لگانے والے؟ تم کون ہوتے ہو جلوسوں کے پرمٹ کینسل کرنے والے؟ اگر یہ مستحب ہی عمل ہے لیکن اگر تم اس پر پابندی لگاؤ گے، خدا کی قسم گلی گلی سے خون کی ندیاں تو بہ رہی ہوں گی، آزاداری نہیں رک سکے گی. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. بس میں نے گفتگو کو سمیٹ دیا، یہ ہیں آثار. اب اگر یہ آثار نہ لیے گئے خدا نہ خواستہ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جگر کٹ گیا آج میرا. ایک لاؤڈ اسپیکر سے جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا اور کافی بڑے علاقے میں آواز بھی جا رہی تھی اور حدیث سنائی جا رہی ہے. اب دیکھیے کہ انسان اثر سے غلط اثر کیسے لیتا ہے اور کس طرح سے بھٹک جاتا ہے. اور کیا بیان ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں کو آسمان کے ستارے کہا تھا اور وہ سارے کے سارے ستارے جو ہیں وہ آسمان میں موجود ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کو علیہ السلام میں کہہ رہا ہوں، وہاں سے نہیں کہا گیا تھا. اور انہوں نے کیا کیا؟ اہل بیت کو کیا کہا تھا؟ ان کو کشتی کہا تھا. دیکھو کشتی جب رات میں سفر کرتی ہے نا، تو پہلے زمانے میں جب کشتی سفر کیا کرتی تھی تو اپنے راستے کو دیکھنے کے لیے ستاروں کو دیکھا کرتی تھی اور پھر ستاروں کو دیکھ دیکھ کے چلا کرتی تھی. تو اہل بیت کو کشتی کہا تھا اور اپنے ساتھیوں کو جو ہیں ان کو کہا تھا کہ وہ ستارے ہیں. تو اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے ساتھیوں کو دیکھ دیکھ کے چلیں گے، یہ انہوں نے نتیجہ دے دیا. کیا کہنے، کس خوبصورتی سے خیانت کی ہے. قربان جاؤں میں اس خوبصورتی کے، مطلب اس کیا کہوں بھائی. پیغمبر نے اہل بیت کو کشتی تو کہا تھا، یہ تو دیکھ لو کشتی کس کی تھی. نہیں سمجھے؟ پیغمبر نے اہل بیت کو فقط کشتی نہیں کہا تھا، نوح کی کشتی کہا تھا. وہ جو نوح کی کشتی تھی، اس کشتی میں اور تمہاری کشتی میں فرق یہ ہے کہ تم ہو ہدایت کے محتاج اور وہ ہے معصوم خدا کا نمائندہ. وہ کشتی جس کے ہاتھ میں ہے وہ تمہاری ہدایت کرنے کے لیے آئی ہے، تم سے ہدایت لینے کے لیے نہیں آئی ہے. تم جس کشتی کی بات کر رہے ہو اس کشتی کی ہدایت تو ہو ہی اسی پر سکتی ہے کہ جب وہ کسی معصوم کے ہاتھوں میں ہو. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. فقط کشتی کہہ دیا، فقط کشتی کہہ دیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا. پھر میں نے کچھ کتابوں کو کھولا اور میں نے کہا کہ میں اپنی اس ریکارڈ کر دوں گا کہ کم از کم آج سنا ہے، جب سے میں نے وہ جمعہ کا خطبہ سنا ہے تب تک چل رہا ہے. کہا جب تک میں اس حدیث کا پوسٹ مارٹم نہیں کر دوں گا آج کی مجلس ختم نہیں ہوگی. بہرحال مجھے دو منٹ دیجیے گا. کیا کہا؟ حدیث میں ہمیں ان کی جناب اصحابی کن نجوم، اور پھر کہا کہ ان کے لیے کہ بے ایہم اقتدیتہم اہتدیتم، کہ تم کسی کی بھی اقتدا کرو گے تو پھر تم ہدایت پا جاؤ گے، سارے کے سارے کسی کی بھی کر لو گے. اب مجھے نہیں معلوم کہ اگر ایک دوسرے سے لڑ پڑے تو کس کی اقتدا کرو گے. اگر ایک کسی خلیفہ راشد کی بیعت توڑ دے تو کس کی اقتدا کرو گے، بیعت توڑنے والے کی یا بیعت مانگنے والے کی؟ کب ہدایت پاؤ گے؟ اگر آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دے تو کس کی اقتدا کرو گے؟ پہلے تو یہی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بہرحال اس حدیث کو جب ہم نے کتابوں میں دیکھا تو جامع بیان یعنی مشہور مفسر بہت محدث کہ جنہوں نے اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، امام ابو عمر ابن عبد البر الاندلسی، انہوں نے جامع بیان العلم فضلہ میں یہ روایت کی ہے کہ ھذا اسناد لا تقوم به حجہ لان الحارث بن غصین مجهول. اس میں ایک راوی ہے کہ جو کہ جھوٹا ہے, کہنے یہ راوی ہے یہ جھوٹا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں جامع البیان کے اندر یہ حدیث نمبر 1760 اس کے بیان میں لکھتے ہیں. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا نام علامہ ناصر الدین البانی کہ جنہوں نے انسائیکلوپیڈیا مرتب کیا ہے احادیث کا, سلسلۃ الاحادیث الصحیحیہ و سلسلۃ الاحادیث الضعیفیہ. اس کے اندر وہ اس حدیث کو لکھتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, کہتے ہیں یہ موضوع ہی ہے, یعنی گویا یہ کچھ ہے ہی نہیں, جعل کی گئی ہے, گھڑی گئی ہے, بنائی گئی ہے. بس اب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا گرا دیا کہ وہ کسی غیر معصوم کو دیکھ کر ہدایت لیں گے, جبکہ پیغمبر اکرم نے کیا کہا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تدلوا ابدا وانہما لن یفترقا حتی یردا الی الحوض. کہ دیکھو میں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں, کسے چھوڑ رہا ہوں, اپنی عترت کو چھوڑ رہا ہوں اور قرآن کو چھوڑ رہا ہوں, جب تک تم ان دونوں سے تمسک نہیں چھوڑو گے کبھی بھی نہیں بھٹکو گے, یعنی تمہارے بھٹکنے کا امکان موجود ہے, اس ہی لیے تم نہ بھٹکو. تمہیں ایسی اشیاء دے رہا ہوں, ثقلین دے رہا ہوں, جب تک تمسک رکھو گے نہیں بھٹکو گے. اب سوال ہوگا کہ ہمارے بھٹکنے کا امکان موجود ہے تو پلٹ کے ان کے بھی تو جدا ہونے کا امکان ہوگا. جواب دیا کہ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے, اس لیے کہ یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض پر مجھ سے ملیں. بس عزیزو یہی وہ حدیث تقلین ہے کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام ایک لحظہ بھی قرآن سے جدا نہیں ہو رہے ہیں, وہ ہستیاں جو ایک لحظہ بھی قرآن سے جدا نہیں ہو رہی ہو, گویا اگر انہیں کتاب میں ڈھال دو تو قرآن بن جائے, قرآن کو اشخاص میں ڈھال دو تو یہ ہستیاں بن جائیں, تو یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہو سکیں گی. یقیناً یقیناً اگر یہ قرآن سے جدا نہیں ہو کر زندگی گزار رہی ہیں, اس ہی گزاری ہوئی زندگی کو ہم فیض عصمت کہتے ہیں, یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جہاں معصیت کا تصور نہیں ہوگا, اس لیے کہ قرآن ان کے ساتھ ہے, یہ قرآن کے ساتھ ہے. اہل بیت علیہ السلام کی عصمت اس حدیث سے ثابت ہے, انہیں کسی سے ہدایت لینے کی ضرورت نہیں ہے, دوسرے کو ان سے ہدایت لینے کی ضرورت ہے. جس مقام پر تم نے ان کو چھوڑ دیا وہیں پر تمہارے بھٹکنے کا دروازہ کھل گیا. درود پڑے محمد والے. اسے کہتے ہیں ولایت, اسے کہتے ہیں ولایت کا اثر. اور بس میں نے مختصر کر دیا, یہ ولایت کا اثر اگر لینا ہے تو کربلا کے میدان سے لینا ہے, کربلا کے میدان سے لینا ہے کہ جہاں پر امام معصوم کی نصرت ہو رہی ہے, جہاں امام مظلوم کی نصرت ہو رہی ہے. بھائی بھائی کا مسئلہ نہیں ہے, بہن بھائی کا مسئلہ نہیں ہے, یا یہ رشتے موجود ہیں, یہ الگ بات ہے کہ یہ رشتے موجود ہیں, لیکن وہاں ہر نفس جو موجود ہے وہ حجت زمان کی نصرت کے لیے موجود ہے. میں نے بڑا جملہ کہا, حجت زمان کی نصرت کے لیے موجود ہے. بس جس کی آج شہادت کا تذکرہ کرنا ہے اس کی پوری شخصیت دیکھ لیجئے, خدا کی قسم پوری کی پوری زندگی کس انداز سے گزر رہی ہے, کہ بھائی کو کبھی بھائی نہیں سمجھا, آقا سمجھا, ولی, ولایت, اثر ولایت, اثر ولایت اب الفاضل سے نہیں لیں گے تو کہاں سے لیں گے, کس انداز سے. یقیناً اپنوں میں اور غیروں نے دونوں نے آپ کو باب الحوائج لکھا ہے, آپ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ساتھ ساتھ رہے ہیں، ان کی امامت کا اثر دیکھا ہے. اور وہ اموال جو تقسیم کیا کرتے تھے نا عموماً، امام حسن علیہ السلام جو تقسیم کروایا کرتے تھے وہ عموماً حضرت عباس کے ہاتھوں سے تقسیم کرایا کرتے تھے. ایک وجہ یہ بھی تاریخ میں رقم ہے کہ آپ کو باب الحوائج کہتے ہیں، کسی کو کوئی ضرورت ہو عباس سے اکیلے. کب سے عباس؟ ایک وجہ تو یہ ہے، یہاں تک کہ آپ کا ایک اور لقب باب الحسین قرار پایا. جو لوگ کربلا گئے ہیں اور جو نہیں گئے ہیں، خدا سے دعا ہے اس فرش اعضا کے توفیل کے وہ کربلا جائیں. آپ کے حرم کا وہ دروازہ جو امام حسین کے حرم کو کھلتا ہے اس کا نام باب الحسین ہے. وہ تو فقط ایک دروازے کا نام ہے نا، مگر باب الحسین کسی دروازے کا نام نہیں ہے، باب الحسین کسی ذات کا نام ہے، اور وہ ذات اب الفضل کی ذات ہے. حسین تک پہنچنا چاہتے ہو، عباس کے ذریعے سے پہنچو. عباس وہ گیٹ وے ہے جو تمہیں حسین تک لے جائیں گے. بس صرف اس انداز سے عباس کو مولا اگر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کے بیٹے عبیداللہ کو جب دیکھا تو رونے لگے اور کہنے لگے رسول اللہ، رسول پر احد سے زیادہ سخت دن اور کوئی نہیں آیا تھا. حمزہ شہید ہوئے، پھر جنگ موتا ہوئی، جعفر شہید ہوئے، پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، خدا میرے چچا عباس پر رحم کرے. انہوں نے خود کو اپنے بھائی حسین پر قربان کر دیا، اتنا ایثار کیا کہ دونوں ہاتھ قلم ہو گئے. خدا نے مثل جعفر دو پر عطا کیے ہیں. بے شک خدا کی بارگاہ میں عباس کو وہ مرتبہ اور وہ منزلت ہے کہ تمام شہدا روز قیامت آپ کے مقام کو دیکھ کر رشک کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ امام نے دعا کے بعد عرفات انجام ادا کیے ہیں. بس صرف امام حسین، اب آپ کی ایک شخصیت کا دوسرا لوگ سنیے گا، مسائل پڑھوں گا لیکن ذرا سمجھ میں آئے کس کے مسائل پڑھ رہے ہیں. جانتے ہیں جب اعجاز امامت سے آپ کے اور میرے چوتھے آقا شہداء کربلا کو دفنانے آئے ہیں نا، پھر کبھی وقت ہوگا کل انشاءاللہ مسائل پڑھنے کا، جب دفنانے آئے ہیں نا تو تمام شہداء کی تدفین میں بنی اسد کی مدد لی ہے. فقط دو شہید ایسے ہیں کہ جہاں امام نے ان کو روک دیا، ان میں ایک شہید تو خود مولا حسین علیہ السلام ہیں، دوسرے شہید حضرت عباس ہیں. جانتے ہیں کیا کہہ کے روکا تھا؟ کہا ان کی تدفین میں ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، کچھ اور ہستیاں ہیں کہ جو انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کریں گی. بس عزیزوں سن سکیں گے. آپ نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی ہے، مختصر کر دوں، اجازت طلب کی ہے. آپ نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو. آپ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار تھا؟ بس آپ نے اجازت دی ہے، لیکن مقاتل نے لکھا ہے کہ چند مقامات ایسے ہیں کہ بقاؤل حسین بقاؤل شدیدہ، حسین نے شدید گریا کیا. یہ مقام بھی وہ مقام تھا کہ امام حسین نے شدید گریا کیا، اور دونوں نے جس حد تک گریا کیا اس کے بعد جب اجازت دی ہے. بس عزیزوں مجھ میں سکت نہیں ہے کہ میں عباس علیہ السلام کی رخصت کو پڑھ سکوں. آپ میدان میں گئے ہیں، اشقیا سے لڑے ہیں، اس کے بعد آپ نے لڑتے لڑتے اپنے گھوڑے کو فرات کے پانی میں، بس مشک کو پانی سے بھرا، دوش پر رکھا، خیمے کی طرف چلے. لشکر کوفہ نے راستے کو روکنا چاہا، آپ کو گھیر لیا. عباس یہ رجس خانی کر رہے تھے، لا ارحب الموت اذا الموت زقا حتى اورا في المصالح تلقا نفسي لنفسي المصطفى طهري بقا اني انا العباس اعد بالسقا ولا اخاف الشر يوم الملتقى. جب موت چنگھارتی ہے تو میں موت سے ہرگز نہیں ڈرتا، مقابلے کے وقت سورماؤں کو تہ تہ کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنے نفس کو فرزند رسول کا محافظ قرار دیا ہے، مجھے عباس کہتے ہیں۔ مقابلے کے وقت مجھے موت سے ہراساں نہیں ہوتا۔ بس عزیزو، یہ رجز خانی ہو رہی تھی کہ اصغر نوفل نے آپ کا دایاں ہاتھ قطع کر دیا، تو آپ نے مشق کو بائیں ہاتھ میں لے لیا، بائیں ہاتھ مشق کو لیا اور کچھ جملے کہے، واللہ ان قطعتم یمینی، خدا کی قسم اگرچہ تم نے بایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے لیکن ہمیشہ اپنے دین سے دفاع کروں گا، اپنے صادق الایمان امام سے دفاع کروں گا جو کہ پاک اور امین رسول ہے۔ بس عزیزو، اسی بلون نے آپ کا بایاں ہاتھ بھی قلم کر دیا۔ نیز منقول ہے کہ حکم بن طفیل نے، جو کہ خرمے کے درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا، آپ کے بایاں ہاتھ کو قلم کیا اور آپ نے علم کو سینے سے لگا کر یہ پڑھا کہ اے نفس، کافروں سے نہ ڈر، ہرگز رسول اللہ کی ہمشنشینی پر رحمت خدا کی بشارت قبول کر۔ مشک کو دانتوں سے دبا لیا، مشک پر ایک تیر لگا جس سے سارا پانی بہ گیا، دوسرا تیر آپ کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک تیر آپ کی آنکھ میں پیوست ہو گیا، آپ آنکھ میں تیر لگا۔ بس اسی اثنا میں سن سکیں گے عباس کی مصیبت کو، سنیے گا، ہاتھ کٹ چکے ہیں، آنکھ میں تیر لگا ہے، چاہتے ہیں کہ تیر کو چھٹک دے اپنے گھٹنوں کے ذریعے، چاہتے ہیں تیر کو نکال لے۔ اسی اثنا میں ایک ملعون نے سر پر وہ گز مارا کہ پھر عباس سے سنبھلا نہیں گیا۔ بس عزیزو، سن سکیں گے آہستہ آہستہ خیموں کی طرف سے، اب دوبارہ عباس نے اپنا رو پانی کی طرف کر دیا۔ پروردگارا، کیا کیفیت رہی ہوگی اب الفضل کی، یہی دعا کی تھی نا، پروردگار بس یہ پانی خیموں تک پہنچا لوں۔ آپ کی یہ دعا تو پوری نہ ہوئی، لیکن رہتی دنیا تک کے لیے عباس باب الحوائج ہے۔ بس عزیزو، ادھر عباس کے عالم کو گرتا دیکھا امام حسین علیہ السلام نے مقتل کی طرح، بس کیا کہا، القضاء نہری، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ بس عزیزو، آخری جملہ سنیے گا، عباس کی شہادت کے بعد کیا دیکھا، بس یہ مقاتل نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جب چہرے کو دیکھا عباس کی شہادت کے بعد، اس پر جسے کہتے ہیں مضمحل ہونا یا بہت غم کے آثار نمایاں تھے، آپ اس غم کے عالم میں ایک مقام پر زمین پر بیٹھ گئے اور شدید گریا گرا۔ بس عزیزو، حرم کی عورتوں میں کوہرام بچ گیا، سکینہ آئی پوچھا میرے چچا کہاں ہے، امام حسین نے فرمایا شہید ہو گئے۔ زینب نے فریاد کی واہ واہ۔ بس اگر سماعت بیدار ہیں، اگرچہ منزل مصائب ہے، ایک جملہ کہوں گا، اطاعت امام کو ذہن میں رکھیے گا۔ جب عباس کے قریب حسین علیہ السلام گئے تھے نا، عباس نے اپنے امام زمان سے کیا کہا تھا، مولا آنکھ میں تیر لگا ہے، بات اب جو رکھیے، آنکھ میں تیر لگا ہے، اگر ہاتھ ہوتے آپ کو زحمت نہ دیتا، چاہتا ہوں آخری وقت آپ کا دیدار کر سکوں۔ امام زمانہ کو دیکھنا چاہتے ہیں عباس، لیکن آنکھوں میں، ایک آنکھ میں خون ہے، دوسرے میں تیر ہے، امام نے آنکھوں سے خون کو سا گیا تاکہ ناصر امام امام زمانہ کو دیکھ سکے. آج کی مجلس کے دوسرے آئیے دعا کریں, آئے حضرت عباس, ارے میری مشکل بھی یہی ہے, ارے آنکھوں میں گناہوں کی دیر ہے, وقت کے امام کو نہیں دیکھ پا پروردگار سے یہ دعا کر لیجیے کہ آنکھوں سے یہ دھول صاف ہو جائے اور اپنے امام زمانہ کی زیارت کر سکوں جو انہی مجالس میں آتے ہیں لیکن میں انہیں پہچان نہیں سکتا, اجنبیوں کی طرح آتے ہیں, اجنبیوں کی طرح چلے جاتے ہیں. عزیز علیہ انتر الخلق بما ترى, گرا ہے مجھ پر کہ سب خلق کو دیکھ لوں لیکن انہیں نہیں دیکھ سکوں. پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ السلام کا, عباس کا علم آ رہا ہے, زیارت بھی کیجئے گا, جب ہاتھ علم پر رکھیے گا تو یہ تصور کیجئے گا کہ ہاتھ علم پر نہیں ہے, اپنے ہاتھوں کو بھی عباس کے ہاتھوں میں دے دیجئے جنہوں نے اپنے ہاتھ اپنے امام زمان پر لٹا دیے. بس آج اپنے ہاتھ بھی وہ جو 1182 سال سے غیبت میں رو رہا ہے کہ میرے زمانے کے عباس کہاں ہیں, آج گریا کر کے اپنے ہاتھوں کو بھی اسی امام زمان کو دے دیجئے. مولا اب ان ہاتھ سے میں اپنے لیے کچھ نہیں کروں گا, آپ کے ظہور کے لیے زمین سازی کروں گا. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون, جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس جگہ لوٹائے جائیں گے. پروردگار تجھے واسطہ محمد امام زمان کے دل کو شاد اور خوشنود فرما, انہیں کے ظہور کے ذریعے سے ان کے دل کو شاد اور خوشنود فرما. پروردگار یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ ماتم حسین.